الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا الكافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا راس كل خطية. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز خواتین حضرات، آپ کے علاقے میں یہ پہلی دفعہ ہمارا آنا ہے. اللہ کرے کہ علاقہ اس سے سب شاداب ہے، اور جس طرح اس کی دنیاوی سرزبط اور شادابی چاہیے، اس طرح دین کا بھی سرزبط شادابی اس میں رہے. اصل میں ہر انسان جو ہوتا ہے اس کے دو جز ہوتے ہیں، ایک جسم ہوتا ہے اور ایک روح ہوتا ہے. جسم کا تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے اور روح کا تعلق آخرت کے ساتھ. روح کو یہاں بھیجا گیا ہے اور پھر دوبارہ وہاں چلا جائے گا، جبکہ جسم یہیں پر پیدا ہوا ہے اور یہیں پر رہ گیا ہے. لہذا جو عمل جسم کے لیے کیے جاتے ہیں وہ یہی رہ جاتے ہیں، اور جو عمل روحانی ہوتے ہیں وہ وہاں ساتھ جاتے ہیں. جسم کے جو ضروریات ہیں وہ اس کا دین ہے، یا مطلب یہ اجازت دی ہے. مثلاً کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، بیماری ہو تو علاج کرنا ہے، شادی کرنا ہے، ان سب چیزوں کی شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن اجازت اس طریقے سے دی جو جائز طریقہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کی اجازت دی ہے اس طریقے سے. بس شادی انسان اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. جو طریقہ کار اللہ پاک نے آپ سے اسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اس طریقے سے کریں. کھانا بھی اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتا. جو اللہ پاک نے اجازت دی ہے جس چیز کی کھانے کی، اس کو کھائیں گے، اور جس چیز کی اجازت دی ہے اس کو نہیں کھائیں گے. اس طرح پینا ہے، سونا ہے، اس کی بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا. مثلا نماز کے وقت اس کو آپ سونے سے، نماز کے وقت آپ کو جا کر نماز پڑھنی پڑے گی، لیکن جو اس کے علاوہ کا وقت ہے اس میں آپ کے پاس اجازت موجود ہے. اگر آپ کو نیند آ رہی تو ضرور سو جائیں، آرام کر لے. اس آرام کے ذریعے سے جو آپ کو طاقت ملتی ہے اس کو دین کے لیے استعمال کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ اللہ جل شانہ نے ہمیں آزاد بھی کیا ہے اور پابند بھی کیا ہے. آزاد اس طرح کیا ہوا ہے کہ ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، ہمیں اختیار دیا ہوا ہے کہ یہ چیز اس طرح آپ کو کرنی ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کا بھی نقصان، اور یہ چیز آپ نے اس طرح کرنی ہے، اگر نہیں کریں گے تو اس کا یہ نقصان. یعنی ہر چیز کے بارے میں بتا دیا. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ایک بہت ہی اہم مضمون بیان فرمایا سورۃ الشمس، اور اس کی اہمیت کو اندازہ ایسے کر لیں کہ اللہ پاک نے سات قسمیں کہی ہیں. سات قسمیں، اللہ پاک کے لیے ایک قسم کی بھی ضرورت نہیں ہے. سات قسمیں اللہ پاک نے کہی ہیں تاکہ لوگوں کو اچھی طرح علم ہو جائے کہ بات بالکل پکی چلتی ہے، اس میں ذرا بھر بھی ابہام نہیں ہونا چاہیے. تو سات قسموں کا اگر جو اللہ پاک نے بات فرمائی ہے اس کو اچھی طرح سنو. علماء کرام آپ کو بتا دیں، اس کو ذہنی کے طور پہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح سن لیں، اس کو سمجھ لے. اللہ کے نشانوں نے خاک کو سیکھا کر کیا فرمایا؟ فرمایا آخری قسم اللہ پاک نے نفس سکھائی, اور پھر فرمایا کہ اس نفس کے اندر دو چیزیں رکھی گئی ہیں, دو چیزیں رکھی گئی ہیں اس نفس کے اندر. کیا ہے وہ؟ پہلی چیز فجور اس کے, یعنی اس کی نافرمانیاں, وہ اس نفس کے اندر رکھی گئی ہیں. اور دوسری چیز تقویٰ اس کا, یعنی اس کی فرمان برداریاں. دونوں چیزیں اسی نفس کے اندر موجود ہیں. اب آپ کو اختیار دے دیا گیا, ہمیں اختیار دیا گیا کہ چاہے نفس کی نافرمانیوں کے ساتھ چلیں یا پھر نفس کی فرمان برداریاں اختیار کر لیں, اس کی ہمیں اجازت ہے, آزادی ہے, اس کی ہمیں اجازت ہے, آزادی ہے. لیکن یہ آزادی مہنگی بھی پڑ سکتی ہے, کیونکہ اللہ پاک نے اگلی آیت میں خبردار کیا ہے, فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یقیناً کامیاب ہو گیا شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا, قابو کر لیا, اور اس کے جو رذائل ہیں, وہ جو بری خصلتیں ہیں, ان کو دبا لیا. یہ بات تو بہت عظیم بات ہے, پکی بات ہے. قد افلح, یقیناً کامیاب ہو گیا. کہنے والے کون ہیں؟ اللہ جل شانہ. اللہ جل شانہ جب فرماتے ہیں قد افلح, اس میں کوئی چیز بھی باقی نہیں رہتی, وہ مکمل کامیابی ہے. تو یہ مکمل کامیابی کس بات پر ہے؟ یہ اس بات پر ہے کہ جس نے اپنے نفس کو قابو کیا, اس کو اللہ پاک کی نافرمانیوں تک نہیں جانے دیا, صرف اس پر رکھا جس تک اجازت ہے, اس پر رکھا جس تک اجازت ہے. اور آگے بہت بہت سخت بات آ رہی ہے, قانونی بات آ رہی ہے, اور وہ کیا ہے؟ وقد خاب من دساہا, یقیناً تباہ برباد ہو گیا وہ شخص, یقیناً تباہ برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو ایسے ہی رہنے دیا جس طرح چاہتا ہے اس طرح کرنے دیا, اس میں تبدیلی نہیں کی, اس کو قابو نہیں کیا, اس کو کنٹرول نہیں کیا, تو وہ تباہ و برباد ہو گیا. میں آپ کو اس کی ایک سمجھنے والی مثال دیتا ہوں, کیونکہ نفس کو ذرا جاننا ذرا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ میں نہیں معلوم کہ نفس کدھر ہے, کیا ہے, کس طرح کرتے ہیں کام. تو چلو میں اور طریقے سے بات کرتا ہوں. اگر کوئی شخص کہہ دے کہ جس نے اپنے اولاد کی تربیت کی, ان کو برائی سے روکا اور اچھائی ان کو سکھائی, تو وہ کامیاب ہو گیا. وہ جس نے اپنے اولاد کو بے قابو رہنے دیا, ان سے کچھ بھی نہیں کہا, جو کرنا چاہتا تھا وہ کرنے دیا, وہ تباہ برباد ہو گیا. اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو اولاد, جس طرح انسان اولاد کا ذمہ دار ہوتا ہے, نفس کی اس سے زیادہ ذمہ دار ہے, کیونکہ نفس انسان کا اپنا ہوتا ہے. نفس کیا چیز ہے وہ بتاتا ہوں. ہماری آنکھوں کے اندر نفس ہے, ہمارے کانوں کے اندر نفس ہے, ہماری زبان کے اندر نفس ہے, ہمارے دماغ کے اندر نفس ہے, ہاتھ پاؤں کے اندر, جسم کے سارے حصے, جہاں پر بھی کوئی حصہ ہے وہاں پر نفس ہے. اب آنکھ کی طلب کیا ہے؟ آنکھ کی طلب کیا ہے؟ جب یہ باہر ہم جاتے ہیں اور غیر محرم آ رہے ہوں, تو آنکھ کی طرف ایک ان کو دیکھے. اللہ فرماتے ہیں نہ دیکھے, آنکھیں نیچے کرو, مقابلہ جاری ہے. ایک طرف اللہ کا حکم ہے, ایک طرف نفس کی چاہت ہے. جہاں نفس کی چاہت مان لیا, برائی صادر ہو گئی, جہاں اللہ کا حکم مان لیا, اچھائی حاصل ہو گئی. یہ چیزیں پھر جمع ہو رہی ہیں, یہ چیزیں جمع ہو رہی ہیں, اچھائیاں بھی جمی ہو جمع ہو رہی ہیں, برائیاں بھی جمی ہو رہی ہیں. اور اللہ پاک نے پھر بہت زبردست قانون بتا دیا, اما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیۃ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. بس جس کے نیکیوں کا پڑنا بھاری ہو گیا تو وہ عیش میں رہے گا, اور جو जिसके बुराइयों का पर्दा पारे हो गए, नेकियों का हल्का हो गया, वो जहन्नम जाएगा, वो जहन्नम जाएगा। बस अगर इंसान से कुछ गलती हो जाए तो दो काम जरूर, एक तो तौबा कर ले, एक तो तौबा कर ले ताकि तौबा से वो गुनाह माफ हो जाए, और दूसरा वो कि कोई अच्छाई का काम करे, कोई अच्छाई का काम करे, कोई भी अच्छाई का, और कुछ नहीं जिक्र कर लो, सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभान अल्लाह अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तग़फार, दुरूद शरीफ, कुरान पाक की तिलावत, रस्ते से कोई तकलीफ दे चीज़ हटा लो, किसी मुसलमान की खिदमत कर लो, ये सब अच्छे काम है, ये सब अच्छे काम है, इन अच्छे कामों का अजर मिलता है। अगर तुम्हारी नफ्स ने तुम इसे कोई बुराई करवा दी, अब इस नफ्स से कोई अच्छे काम करवा दो, अब इस नफ्स से अच्छे काम करवा दो, ताकि अगर तूने अपने नफ्स को राजी किया था तो अल्लाह को राजी कर, हाँ जी, अब अल्लाह को राजी कर लो, माँ मेरा अच्छा करो अपना, क्योंकि आखिर में तो हर चीज़ के हिसाब देना है। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह पाक ने सूरह शम्स में बहुत वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है। अब मैं आपको हदीस शरीफ सुनाता हूँ, हदीस शरीफ में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अकलमंद है वो शख्स, अकलमंद है वो शख्स जिसने अपने नफ्स को काबू किया, अकलमंद है वो शख्स जिसने अपने नफ्स को काबू किया और आखिरत के लिए काम किया, और बेवकूफ़ है वो शख्स जिसने अपने नफ्स को करने दिया जो करना चाहता था, और बिलाकर महज तमन्नाएं करता रहा कि अल्लाह गफूर रहीम है, मैं इसे माफ़ हो जाऊंगा। अब मिसाल के तौर पर एक शख्स से वो कत्ल करता है, वो कत्ल करता है, और ये फिर जहन में रखता है जज बड़ा अच्छा आदमी है, मुमकिन है मुझे चोर ही दे, जज बड़ा अच्छा आदमी है, मुमकिन है मुझे चोर ही दे, कि बेवकूफ़ी है या नहीं है, बेवकूफ़ी है ज़ाहिर है। इस तरीके से आदमी डाका डाले उसमें कहे तो बड़े शरीफ है, मुमकिन है मुझे कुछ न कहें, कोई शरीफ ज़रूर होंगे, लेकिन आपने जो काम किया उनके साथ में क्या किया, हाँ जी, तो ज़ाहिर मतलब सिर्फ अपने आप को धोखा देने वाली बात है, अपने आप को मतलब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, लिहाजा ऐसा काम नहीं करना चाहिए। देखो इस मौके पे क्या आता है, अगर कोई ऐसा काम हो जाता है तो इसके बारे में देखो दुआ क्या है, रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, ए रब हमारे हमने अपने आप पर जुल्म कर लिया, ए रब हमारे हमने अपने आप पर जुल्म कर लिया, और अगर तूने हमें माफ़ नहीं किया तो हम तो खसारे में चले जाएंगे। ये आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है, आदम अलैहिस्सलाम, शैतान ने जब आदम अलैहिस्सलाम को और बुलाया था तो आदम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की थी, रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, और कुरान में अल्लाह पाक ने इसका मतलब यह है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को अल्लाह पाक की तरफ मुतवज्जेह होना चाहिए। अब मैं आपको जो अभी मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी थी ज़रा उसके बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने जो आयत करीमा पढ़ी थी, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, मज़े की बात है, मज़े की बात है, अल्लाह पाक फरमाते हैं, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, और अल्लाह बतहकीक तुम्हारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में बेहतरीन नमूना मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में बेहतरीन नमूना मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह को राजी कर लो तो कसम का कर कह सकता हूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में चलो, अल्लाह राजी हो जाएंगे, इसमें ज़रा भर भी गलती नहीं है, ज़रा भर भी कमजोरी की बात नहीं है, ऐसी बात है क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं आगे जाकर, या अय्युह अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो है ना मतलब लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ताकि तुम्हारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में बेहतरीन नमूना मौजूद है,
قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
اے میرے حبیب اپنے امت سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میرا طریقہ اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرنے لگیں گے۔ آپ دیکھیں کیسے پیاری کی بات ہے، اللہ پاک وہ اپنے حبیب پاک سے کتنے پیارے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائے وہ اللہ کا پیارا بن جائے۔ ایسی عظیم بات ہے، ہم بڑے خوش قسمت ہیں ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں سبحان اللہ نے اللہ پاک نے موقع دیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھنا چاہیے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ دیکھو مجھے اپنے آپ کو بتاتا ہوں، ہر شخص سوتا ہے، ہر شخص جاگتا ہے، ہر شخص کپڑے پہنتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، کھانا کھاتا ہے، بیت الخلاء جاتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، یہ سارے کام ہم روزانہ کرتے ہیں، یہ سارے کام ہم روزانہ کرتے ہیں۔ اب ایک تو یہ کہ میں کوئی طریقہ بنا لوں اور اس طریقے پر میں کپڑے پہنوں، کپڑے بدلوں، بیت الخلاء جاؤں، کھانا کھاؤں، سو جاؤں، جاگ جاؤں، یہ کوئی اپنا طریقہ، اگر اس پہ سزا نہ بھی ہو، اگر اس پر سزا نہ بھی ہو تو وہ جو ہمیں بہت بڑی سعادت مل سکتی تھی اس سے تو معلوم ہو گئے نا، اس سے تو معلوم ہو گئے۔ مثلا میں کھانا کھاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کھاؤں، ہاں کھانا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ماشاءاللہ دعا کروں، پھر میں تو کھلا جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جاؤں، باہر آؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آ جاؤں، کپڑے پہنوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پہنوں، اور مسجد میں جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، مسجد سے باہر آؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، یہ کام ہم روزانہ کر رہے ہیں۔ تو اگر صرف وضو سب کا طریقہ ہم سیکھ لیں تو سبحان اللہ ہمارے ہر کام میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک کی محبت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی۔ یہ میں احساس کرتا ہوں کہ یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے، تو ایک تو یہ بات، دوسرے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی بہت بڑی پیاری بات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، یہ کس لیے بتاتے ہیں، اچھی طرح سن لو، آگاہ ہو جاؤ کا مطلب کیا ہے، اچھی طرح سن لو، ایک بہت اہم بات آنے والی ہے، ایک بہت اہم بات آنے والی وہ کیا ہے، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ان کو یہ سعادت ملے گی یا ملتی ہے کہ ان کو نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ ایسا کیوں ہوگا، ایسا کیوں ہوگا، وہ اس لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لائے ہوں گے، ایمان لائے ہوں گے، ان نے تقوی اختیار کیا ہوگا۔ وہ ہے کہ پہلے بھی اولیاء اللہ کی عظمت بیان کی گئی ہے، اولیاء اللہ کی سعادت بیان کی گئی ہے، اولیاء اللہ کی برکت بیان کی گئی ہے، اور دوسرے میں ولی بننے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ ہم میں سے کوئی آدمی ولی بننا چاہتا ہے، بھائی کون بننا چاہتے ہیں، وہ ذرا ہاتھ کھڑے کر دیں، سب سے تو میرے من کو بات ہونا، وجہ کیا ہے، میں بھی بننا چاہتا ہوں، اللہ پاک مجھے بنا دے، تو طریقہ تو اللہ پاک نے بتا دیا، طریقہ کیا بتا دیا، الذین آمنوا، ایمان تو الحمدللہ ہمارے پاس ہے، شکر الحمدللہ، ایمان تو ہمیں اللہ پاک نے ماں کی گود میں نے سکھایا، اس پر ہم جتنا شکر کرے کم ہے، ہاں جی ایمان تو الحمدللہ ہمیں ماں کی گود میں حاصل ہو چکا ہے، بس اس کے اوپر قرار رکھنا ہے، کہیں چلا نہ جائے، آج کل بڑا خطرات ہے، آج کل بہت آسانی کے ساتھ ایمان چلا جاتا ہے، اللہ پاک ہماری بات فرمائے، آج کل سوشل میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا یہ ایمانوں کا قاتل ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس میں اس قسم کی بات آ جاتی ہے چونکہ لوگوں کو اپنے دین کا علم تو ہے،
سارے دین کا علم کسی نے سیکھا ہوگا تو سیکھا ہوگا،
اب دین کا علم نہیں ہے، اور خطرناک خطرناک باتیں جو اسپیشلی ڈیزائن کی گئی ہوتی ہے امت کو گمراہ کرنے کے لیے،
کہیں امریکہ میں، کہیں رشیا میں، کہیں برطانیہ میں، کہیں انڈیا میں، کہیں پر کہاں کہاں پر جو ڈیزائن کی گئی ہوتی ہے وہ ایک منٹ میں آ جاتی ہے، کوئی اس میں وقت نہیں لگتا، اب آپ کے پاس آ گیا، آپ کو علم ہے نہیں،
آپ نے اس پر سوچنا شروع کر دیا، اور اگر اس میں سے کسی بات کے ساتھ موافقت بنا لی
بچے ایمان چلے گی۔ اب دو طریقے ہیں بچنے کے، دو طریقے ہیں بچنے کے، ایک یا خود علم حاصل کر لو، خود علم حاصل کر لو تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ صحیح کیا اور غلط ہے، صحیح کو لو غلط کو چھوڑو،
یا پھر یوں کرو کہ جو اہل علم ہیں ان کے ساتھ ساتھ
رہو، ان کے ساتھ ساتھ رہو، ان کے پیچھے پیچھے چلو،
بھائی مجھے بتاؤ اگر کوئی آدمی اندھا ہے اور وہ کسی راستے میں جانا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟
اس کے بعد دو ہی طریقے ہیں، یا تو خود بھی نہ ہو جائے،
مطلب اپنے علاج کر لے تاکہ ٹھیک ہو جائے، آنکھیں درست ہو جائے،
اور یا پھر یہ کہ کسی بینا شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھے اور جیسے جیسے وہ چلتا جائے اس طریقے سے یہ بھی چلتے جائے، یہی طریقے ہیں۔
علم روشنی ہے، وہ علم جو قرآن سے آئی ہے،
وہ علم جو حدیث شریف سے ملا ہے، یہ روشنی ہے، یہ باہر سے آئی ہے،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس روشنی کو حاصل کرنا ضروری ہے،
کیونکہ ہم نے راستے پہ چلنا ہے، اور چلتے ہوئے کہیں کسی گڑے میں
گرنا ہے، اس وجہ سے اس روشنی کی ضرورت ہے۔ لیکن مجھے آپ بتاؤ،
ایک آدمی کی 6x6 نظر ہے، بالکل آنکھیں ٹھیک ہیں،
لیکن بک اندھیرا ہو جائے، بک اندھیرا ہو جائے، کیا خیال ہے وہ چل سکے گا؟
پھر نہیں چل سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں بھی درست ہونی چاہیے، آنکھیں بھی درست ہونی چاہیے، اور باہر کی روشنی بھی ہونی چاہیے،
باہر کی روشنی نہ ہو پھر بھی خطرہ، اپنی آنکھیں درست نہ ہو پھر بھی خطرہ۔
تو بچنے کا طریقہ کیا ہے؟
بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہونے چاہیے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ کسی آنکھوں والوں کے
کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلے، لیکن روشنی تو پھر بھی ضروری ہے نا، آخر وہ بھی تو چلے گا نا،
وہ تو پھر بھی روشنی ضروری تو ہے نا۔
اب بتاتا ہوں،
قرآن اور سنت کی روشنی باہر کی روشنی ہے،
ہمیں جو روشنی نظر آ رہی ہے، یہ سورج کی روشنی، بلب کی روشنی،
یا کسی اور خارجی روشنی، یہ تو قرآن سنت کی روشنی ہوگی، اور اپنی آنکھوں کی جو روشنی ہے،
یعنی جو دل کی روشنی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا دل بیدار ہو،
انسان کا دل بیدار، انسان کا دل بیدار نہ ہو قرآن کہے گا، حدیث کہے گا، نہیں مانے گا،
نہیں مانے گا،
گمراہ کے پیچھے جائے گا، اس کو گمراہی کے پیچھے جانے میں مزہ آئے گا،
کیونکہ اس بیچارے کا دل کھالا ہے، اس بیچارے کا دل دیکھ نہیں سکتا،
اس کو پتہ نہیں ہے، اس کی آنکھ خراب ہے دل کی،
لہذا بصیرت چاہیے، بصارت تو ہے،
بصیرت چاہیے۔ ہاں جی، یہ بات بہت ضروری ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
ایک تو علماء کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، ایک تو علماء کے ساتھ تعلق رکھنے کا چاہیے، علم حاصل ہو،
اور ایک ہمیں اولیاء اللہ کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، ہمارا دل بیدار ہو،
دل بیدار نہیں صرف علم کام نہیں آتا۔ یہ حکیم نور الدین جو ہوتا ہے نا، جو بہت بڑا قادیانی بن گیا،
بہت بڑا عالم، خود شیطان کتنا بڑا عالم تھا،
علماء کو دھوکہ دیتا ہے نا، تو اس سے ان سے بڑا عالم ہے نا، تبھی تو دھوکہ دیتا ہے نا،
اور حکیم نور الدین بہت بڑا عالم تھا،
بہت ذہین آدمی تھا، لیکن کیا ہوا؟
جس استاد کے پاس جاتا پھر بھی کہتے ہیں تم اس قابل نہیں تو مجھے پڑھائے، میں اس سے زیادہ جانتا ہوں۔
آخر استاد سے جب جا رہا تھا نا، اس نے کہا
نور الدین جا کر رہے ہیں، بس میری بات سنی نا، اس نے کہا کیا خدا نہ بن رہا ہے رسول اللہ؟
اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں خدا کیسے بن سکتا ہوں، میں رسول کیسے بن سکتا ہوں؟
انہوں نے کہا دیکھو غلطی تو صرف خدا سے ہے،
وہ تو اس کا ہر کام صحیح ہے، اور اختلاف صرف رسول سے نہیں ہونا چاہیے، کسی اور سے اختلاف ہو سکتا ہے.
اس وجہ سے آپ جو اپنے آپ بارے میں خیال کرنے سے کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے، غلط نہیں ہو سکتا،
یہ خدا کا بننا ہے اور رسول کا بننا ہے. جاؤ آپ جو کرنا چاہے.
پھر کیا ہوا، بدبخت غلام محمد قادری کے پاس چلے گئے،
اس نے کہا نماز پڑھائیں. اس نے نماز پڑھائی، حکیم نور الدین کی بات کر رہا ہوں آپ، میرے ان باتوں کی تصدیق بعد میں کر رہے ہیں.
نماز پڑھا کے نماز کے بعد رخ موڑا تو اس نے کہا اشہد انک رسول اللہ، ان کے ہاتھ پر گیا. دیکھو بڑے بڑے علماء کو جاہل کہنے والا ایک
بڑے جاہل کے حوالے ہو گیا، یہ ہے اللہ کی مار.
اللہ کے دوستوں کی نہ قدر کرنے والا کبھی بھی خیر نہیں
ہے. لہذا میں اس لیے عرض کرتا ہوں، دل اگر بیدار ہو
اور عقل سمجھدار ہو اور نفس بیدار ہو پھر بات بنتی ہے.
یہ میں نہیں کہہ رہا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے. دل اگر بیدار ہو،
عقل سمجھدار ہو اور نفس بیدار ہو تو پھر بات بنتی ہے،
ورنہ بات نہیں بن سکتی. اگر عقل میں گڑبڑ ہے پھر بھی مسئلہ،
سمجھ نہیں ہے، دل میں گڑبڑ ہے یقین نہیں آئے گا، نفس بیدار نہیں ہے عمل نہیں کر سکے.
تو ان تینوں کی ضرورت ہے ٹھیک کرنے کی،
اور ان تینوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی ولی کامل کے پاس جانا پڑتا ہے،
یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ مفتی عالم کے اپنے ہیں،
مفتی اعظم تھے،
لیکن جب شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو گئے اور انہوں نے پھر وہ ان کے برکات دیکھ لی
تو ایک شعر کہتا ہے جس میں سارا کچھ بیان کرتا ہے.
اخل را قال را بیدار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو.
یہ جو قال کی بات ہے اس کو ایک طرف رکھ دو، جو قال کی جو بات ہے ان کو ایک طرف رکھ دو، مرد حال بن جاؤ.
اس مرد حال بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، کسی کامل ولی کے سامنے اپنے آپ کو پامال کرنا پڑے گا،
ان کے سامنے کہنا پڑے گا کہ میں نہیں جانتا مجھے بتائے،
میں نہیں جانتا مجھے بتائے. جس نے یہ کر لیا ان کو اللہ پاک نے راستہ دے دیا.
میں آپ کو دیکھیں، میں ویسے الحمد للہ اچھی بات نہیں کر سکتا. دیکھو ہمارے جتنے بھی علماء ہیں، مشاہد ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جن کے ذریعے سے ہم تقدیر پہنچی ہے
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کس ذریعے سے ملی ہے، خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ کس ذریعے سے ملی ہے،
حضرت شیخ شاہ الدین سرمدی رحمۃ اللہ کس ذریعے سے ملی ہے،
مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کس ذریعے سے ملی ہے.
اس طریقے سے ماشاء اللہ اور جتنے بھی ہمارے قادر گزرے ہیں آخر ان میں سارے کام کیے نا،
تبھی تو ان کو یہ ساری چیزیں ملی ہیں. اب کوئی ہمارے سرخاب کے پڑھ لگے کہ ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے ساری چیزیں مل جائیں گی،
اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑے گا. یہ آج کل کے دور میں کمی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم سب جانتے ہیں،
ہم سمجھتے ہیں ہم سب جانتے ہیں.
دوسری بات، ہم سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ اللہ کا ولی کون ہوگا.
یقین جانیے اس کا پتہ موت کے وقت چلتا ہے، موت کے وقت.
لیکن اس وقت انسان کچھ نہیں کر سکتا، اس وقت انسان کچھ نہیں کر سکتا جس کے اوپر یہ حقیقت کل گئی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں،
اس کو ماشاء اللہ وہاں سب کچھ ملے گا.
اور جس کو یہ سمجھ ہے کہ میں سب کچھ ہوں وہ بیچارہ مارا گیا، لیکن اس وقت اس کو
عمل کرنے کا وقت ہی نہیں ہوگا، افسوس ہی کرے گا. اس افسوس کے علاوہ
اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، افسوس سے پھر کیا ہو سکتا. اس وجہ سے جو ہماری زندگی ہے بہت قیمتی ہے. میں نے اخیر میں دو حدیث شریف بیان کی تھی، ایک حدیث شریف یہ تھا
حب دنیا راز سے کل خطیہ، دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے،
دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے.
اور ایک حدیث شریف یہ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے.
اب دیکھو دونوں میں دنیا کا لفظ ہے، دنیا کا لفظ ہوا ہے، تو پتہ چلا دنیا کی محبت تو خطرناک ہے،
لیکن دنیا کے رہ اندر رہ کر آخرت کی تیاری کرنا ضروری ہے.
کیوں؟ جیسے ہی دنیا ختم ہو جائے گی موت آ جائے گی، اس کے بعد انسان کی کوئی عمل
ظاہر نہیں کر سکتا. ہاں اگر کوئی سب کا جائزہ چھوڑا ہے تو اس کے پاس ملتا جائے گا، یا کسی نے اگر کوئی مثال ثواب کیا تو اس کو مل جائے گا، لیکن اپنا عمل تو کچھ نہیں کر سکے گا نا. اپنا عمل کا رشتہ تو بند ہو گیا. آپ یقین جانیں گے جو اللہ سے ولی ہے، جو کہتے ہیں میں ان کو آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو یہاں سے گئے ہیں، جو یہاں سے گئے ہیں، وہ آپ جب سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، صرف سبحان اللہ، اس پہ کتنا رش کرتے تو آپ حیران ہو جائیں. صرف سبحان اللہ آپ کہتے ہیں نا، اس پہ وہ رش کرتے ہیں کہ آپ کو موقع ملا ہوا ہے جب پورا آپ نے سبحان اللہ کے لیا. میری گفت ایک بزرگ کہہ رہا تھا، سر کشتہ کش کوئی لازمی چیز نہیں ہے، ہر ایک کو حل ہی نہیں ہوتا، اور ویسے بھی اہم چیز نہیں ہے. اگر کسی کو ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، جیسے میری نظر اگر تیز ہو تو بس نظر تیز ہو، تو کوئی ولی ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا اس لحاظ. لیکن ہوتا ہے بعض لوگ کو کشف ہوتا ہے، تو اس کو کشف ہوگا. کشف میں دیکھا کہ ایک صاحب قبر میں دے گا تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، تو اس کے پاس سبحان اللہ ہے، تو یہاں بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے،
سبحان اللہ، یہاں بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اس صاحب کے ساتھ کنیکشن لگ گیا.
اس نے کہا مجھے سبحان اللہ کا اجر دے دو، اور میں کتنے 100 سال سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اس کا اجر ملے گا.
وہ حیران ہو گیا، انہوں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں،
کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ جناب صاحب نے قرآن کی تلاوت کیا، مجھے وہ دے رہے ہیں سبحان اللہ کہنے پر.
انہوں نے کہا تمہارے سبحان اللہ کہنے کی اجر ہے، کیونکہ یہ دار العمل میں ہیں آپ.
میرے قرآن پاک پڑھنے کا اجر نہیں ہے، ہاں میں شوق کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، مجھے اللہ نے یہ اجازت دی ہے
کہ تم قرآن پڑھ سکتے ہو، تو میں پڑھ رہا ہوں، میں اپنے شوق کے لیے پڑھ رہا ہوں.
یہ کوئی اس اجر مجھے نہیں مل رہا، کیونکہ میں دار العمل میں نہیں ہوں، کیونکہ میں دار العمل میں نہیں ہوں.
بس یہاں جو دار العمل میں ہونا ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت بہت زیادہ خوشی کی بات ہے،
بہت زیادہ خوشی کی بات ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ سب کے سبحان اللہ،
سبحان اللہ، الحمد للہ،
آپ نے ماشاء اللہ سبحان اللہ کہا، آپ ہر ایک کی جنت میں درخت لگ گیا،
سبحان لگ گیا.
لیکن ایک بات اور بتا دوں کہ جتنے درخت سب آپ کے لیے لگے، اتنے درخت میرے مجھے کہنے کے لیے لگے.
کیوں؟ میں نے آپ سے عرض کر لیا، آپ نے مان لیا، میں اس کے ذریعہ ہو گیا،
سب کے برابر درخت مجھے لگ گیا،
اللہ کا شکر.
اب آپ کہیں گے سارا چیز تو آپ نے لوٹ لیا، ہم تو ایک ہی درخت والے اور آپ کے سارے،
تو آپ کو کس نے روکے؟ آپ بھی پتہ ہے نا، آگے جا کر بتائیں،
اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں،
اپنے ساتھیوں کو بتائیں، اپنے تعلق والوں کو بتائیں.
وہ جتنا عمل خیر کا کریں گے وہ آپ کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، ان سب میں بھی میرا حصہ ہوگا،
ان سب میں بھی میرا حصہ ہوگا. کیوں ہوگا؟
میں اس کا ذریعہ بنا ہوں، میں اس کا ذریعہ بنا ہوں، بس اسی لیے تو میں ادھر آیا ہوں.
میرا اور کوئی مطلب نہیں تھا ادھر آنے کا،
کہ میں اپنے لیے سب کا جاری ہو جائے اور اللہ کا شکر جاری ہو.
تو بارہ میں عرض کرتا ہوں، اس طرح آپ اس دنیا میں رہ کر
اپنے لیے کچھ نہ کچھ کام کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں،
اپنے پیسے کو قیمتی بنا دیں، اپنے جسم کو قیمتی بنا دیں،
اپنے ماں کو، اپنے جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے وقت کو قیمتی بنائیں.
آپ کے ہم سے پانچ سوال ہوں گے، پانچ سوال ہر ایک سے ہوں گے.
نمبر ایک، وقت کیسے استعمال کریں.
نمبر دو، مال کیسے کمایا. نمبر تین، مال کیسے خرچ کیا.
نمبر چار، اپنے علم کیسے استعمال کیا. نمبر پانچ، اپنے جسم کیسے استعمال کیا.
ان پانچوں کا جواب دینا پڑے گا، ان پانچوں کا جواب دینا پڑے گا.
اس وجہ سے ابھی سے ہم نہیں کر رہے ہیں، ابھی سے ہم نہیں کر رہے ہیں کہ اب ہم انشاءاللہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے،
اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ.
نمبر دو، مال جائز طریقے سے کمائیں گے، حلال طریقے سے کمائیں گے، علماء سے پوچھ پوچھ کر مال کمائیں گے تاکہ اس میں کوئی حرام پیسہ نہ آئے.
دو باتیں ہو گئی.
تیسرا، مال کو جائز طریقے سے خرچ کریں گے. یہ شادی بیاہ اور موت کی جو فوتگی کی جو رسومات ہیں، ان تمام چیزوں میں جو ہمارا شیطان ہمارا مال
اڑواتا ہے، اس سے ہم بچیں گے، اس سے ہم بچیں گے.
مال اللہ کی نعمت ہے، نعم المال رجل صالح.
لہذا
یہ ہم عہد کریں کہ اپنا مال کو ہم ناجائز سے نہیں کریں. میں آپ کو بچپن کا واقعہ بتاتا ہوں.
اللہ کا شکر ہے، اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی تھی
کہ میں اپنا پیسہ کسی کے لیے ناجائز سے استعمال نہیں کروں.
کیوں؟
میں نے کہا مجھے یہ کر رہا ہوں سزا میں تو بچوں.
اب مثال کے طور پر میں نے کسی کے لیے ٹیلی ویژن خریدی،
اب وہ ٹیلی ویژن وہ دیکھے گا اور مثال بجو. میں نے کسی کے لیے سیمنٹ خریدا،
مطلب وہ مزہ اس سے کرے گا اور نقصان مجھے ہوگا.
میں کیوں کروں ہوں؟ دوسروں کے لیے کیوں استعمال ہو جاؤں برائی کے لیے؟
سمجھنا بھی نہ بات.
یہ میں نے اگر ہلکی باتیں کی اس سے آگے خطرناک باتیں بھی ہوتی ہیں،
وہ اس ممبر کے مطابق نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس وجہ سے میں نے ہلکی باتیں ذرا کی ہیں.
تو بار میں عرض کرتا ہوں کہ اپنا مال بھی ناجائز استعمال نہ کرو،
ناجائز طریقے سے کماؤ نہیں.
دوسرا علم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علم جس کو بھی اللہ نے جتنا بھی دیا ہے وہ علم ہی ہوتا ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا،
غلط طریقے سے استعمال نہیں کرنا.
اگر کسی کو کوئی مسئلہ معلوم ہو اور اسے پوچھا جائے وہ نہ بتائے تو گونگا شیطان،
گونگا شیطان ہوتا ہے. اس وجہ سے اپنے علم کو صحیح طور پہ استعمال کرنا ہے.
اور آخر میں بات، تمہارا پورا جسم ایک کارخانے کا عمل ہے، پورا جسم ہمارے عمل کا کارخانہ ہے.
آنکھ، اس سے کتنے عمال نکلتے ہیں.
کان، اس سے کتنا عمال نکلتے ہیں. زبان، اس سے کتنا عمال نکلتے ہیں. دماغ، اس سے کتنا عمال نکلتے ہیں.
ہمارے ہاتھ پاؤں، جسم کا ہر ہر حصہ،
یہ عمال کی مشینیاں ہیں، اس سے عمال نکلتے رہتے ہیں. اگر ہم نے اپنے دل کی حفاظت کی اور نفس کو جن کنٹرول کر لیا اور عقل ہمارا صحیح ہو گیا تو سارے عمال پر صحیح طریقے سے ہوں گے،
سارے عمال پر صحیح طریقے سے ہوں گے.
لہٰذا جلد سے جلد ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اصلاح کے بغیر کامیابی نہیں. اب میں آپ کو بات سے ایک انوروش کرتا ہوں.
دیکھو،
عمل کسی سے بھی اگر غلط ہو جائے اس کے پاس موت تک ایک راستہ، وہ تمام برائیوں کو زیرو کر سکتا ہے،
تمام برائی کو زیرو کر سکتا ہے. اس کو اللہ پاک نے یہ اختیار دیا ہوا ہے،
طریقہ بھی بتا دیا ہے. وَلَا تَقْنُطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تو سارے گناہوں کو توبہ سے معاف کر دیتا ہے،
توبہ سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے.
بس اگر کوئی شخص نے کوئی بھی جرم کیا ہے، مجھ سمیت کسی نے کوئی بھی گناہ کیا ہے، اس کے پاس یہ راستہ موجود ہے کہ وہ توبہ کرے،
توبہ کرے.
توبہ سے کیا ہوگا؟ اس کے گزشتہ گناہ سارے معاف ہو جائیں گے. اب میں آپ کو بتاؤں، ایک 60 سال کے دو اثرات ہیں. ایک نے آج توبہ کر لیا کل مر گیا، دوسرے نے توبہ نہیں کیا اور کل مر گیا.
ایک کے ساتھ 60 سال اور ایک دن کا حساب ہوگا،
60 سال اور ایک دن کا حساب ہوگا، دوسرے کے ساتھ صرف ایک دن کا حساب ہوگا. کچھ پتہ چل گیا؟
دوسرے کے ساتھ صرف ایک دن کا حساب ہوگا.
اور اگر اس نے اس سے بھی پہلے کچھ توبہ کیا ہے، مثلا 6 گھنٹے پہلے کیا تو 6 گھنٹے کا حساب ہوگا،
اور اگر 1 منٹ پہلے توبہ کیا تو 1 منٹ کا حساب ہوگا.
اور اگر توبہ کرتے کرتے مرے سبحان اللہ،
بس مزے جی، مزے جی.
بس یہی میں کر رہا ہوں، اتنے بڑے چیز شیطان ہم کو چھپا دیتا ہے، شیطان توبہ نہیں کرنے دیتا.
وہ کہتے پھر دوبارہ کرو گے، توبہ کرنے سے کیا فائدہ؟
تو آپ کہیں گے دوبارہ توبہ کروں،
اگر دوبارہ غلطی ہو گئی تو میں دوبارہ توبہ کروں گا نا، اب میں توبہ کیوں چھوڑوں،
دوبارہ کر لوں گا. تو توبہ سے انسان رہنے چاہے،
توبہ کر. تو میں توبہ کے الفاظ دہراتا ہوں،
آپ سب میرے ساتھ وہ الفاظ دل سے ہیں، ان شاء اللہ سب کو اللہ معاف فرما لے گا. اے اللہ،
اے اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں،
ہم توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے،
تمام گناہوں سے،
چھوٹے ہیں یا بڑے،
چھوٹے ہیں
معلوم ہے نہیں، قصدن ہوئے یا خطا سے، ظاہر ہے یا باطن سے،
اے اللہ میری توبہ قبول فرما.
آئندہ کے لیے ان شاء اللہ گناہ نہیں کروں گا، اگر غلطی سے ہوا
فوراً توبہ کروں گا.
اے اللہ، ہماری توبہ، ہمیں اس توبہ پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی اس میں ذرائع عالم ذرائع کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما.
اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا،
ایسے میں دکھ کر ناراض ہوں.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان